بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اس سیمینار کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں. میں سب سے پہلے چیئرمین المورد محترم جناب ساجد حمید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لا کر اس سیمینار کے حوالے سے، اس ادارے کے حوالے سے اور آئے ہوئے مہمان کے حوالے سے آپ کے سامنے اپنا اظہار خیال فرمائیں. جناب ساجد حمید صاحب.
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ بھاری ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ کسی صاحب علم، معزز، قابل احترام ہستی کا تعارف کرانا پڑ جائے. تو بہرحال جی، ہم المورد میں سلسلہ محاضرات کے نام سے ایک پروگرام کا پچھلے ہفتے سے آغاز کیا تھا. آج اس کا دوسرا پروگرام ہے. یہ جو پروگرام ہے، یہ اہل علم کو ہم مختلف مکاتب فکر سے، مختلف واک آف لائف سے بلاتے ہیں، جو اپنے نقطہ نظر سے، اپنے علم سے ہمیں مستفید فرمائیں، تاکہ علم کا چراغ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ روشن ہو اور علم ہر زاویے سے، ہر پہلو سے ہم تک پہنچے، تاکہ ہمیں ہمارے ذہنوں کو ایک جلا عطا ہو اور ہم بہتر سے بہتر طریقے سے سوچ سکیں. ہمارے آج کے جو مہمان ہیں یہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کم از کم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے. آپ کے خاص میدان جو ہیں وہ فلسفہ، ادب اور تصوف ہیں. اسی پہلو سے ارشاد کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں اور اپنے سالے مریدوں کی تربیت اور تزکیہ کا اہتمام بھی اپنی مجالس میں فرماتے ہیں. ادب ہو یا تصوف ہو یا فلسفہ ہو، یہ علم کی خاص برانچز ہیں. لیکن آج ہم نے جس موضوع پر حضور والا کو زحمت دی ہے، اس کا عنوان ہے کہ علم کیا ہے. تو امید، جیسا کہ توقع ہے انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج اس موضوع پر اہم باتیں سننے جا رہے ہیں. تو میں زحمت کلام، زحمت گفتگو دیتا ہوں جناب احمد جاوید صاحب کو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. لفظ جو ہے وہ مقابل ذہن ہوتا ہے. ایک ذہن آپ کا پرسنل ذہن ہوتا ہے اور ایک شعور کا جو محل ہے وہ لفظ ہے، اور لفظ میں معنی کا وجود ذہن میں مفہوم کے وجود سے زیادہ مکمل اور زیادہ حقیقی ہوتا ہے. تو جتنا جتنا لفظ اور ذہن کے ساتھ مناسبت کا عمل پیدا ہوتا چلا جائے گا، اتنا اتنا شعور اپنی مجموعی قوتوں کے ساتھ اپنے ہدف پر یکسوئی سے غور کرنے کے لائق ہو جائے گا. تو ہمارے نظام تعلیم یا ہمارے تصور علم جو ہماری تعلیم کا نظام چلا رہا ہے، اس میں بڑی خرابی یہ ہے کہ عقل کو اور حافظے کو کل شعور سمجھا جاتا ہے. یعنی علم کے لیے عام طریقہ تو یہ ہے کہ حافظے میں محفوظ ہو جائیں کچھ الفاظ جن کے معنی چاہے مجھے نہ آتے ہوں، اور یا یہ کہ کوئی بہت شوقین آدمی ہے تو وہ عقل استعمال کرے، یعنی اپنے ذہن کو ایکٹیولی آبجیکٹ پر اپلائی کریں. تو یہ بہت ادھورے تصورات ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے یہاں علمی ذوق نہیں پیدا ہو پایا. اور رفتہ رفتہ ہم نے یا تو علم کو جو ہے وہ یادداشت بنا لیا، یعنی معلومات میں کنورٹ کر دیا، یا پھر علم کو ہم نے قوت انکار بنا لیا. کیونکہ جب آپ علم کی کسی جامع تھیوری کو اپنے نظام تعلیم کی بنیاد نہیں بناتے تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا خیال اپنا تصور یا جو جس بات کو آپ مانتے ہیں وہ آپ نے رٹ لی ہے, اور پھر جو دوسرا مانتا ہے کوئی اور بات, تو اب آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنی معلومات کی بنا پر اس کے واقعی علم کی تردید کر دیں. تو یہ جو آپ ماحول دیکھ رہے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے لڑکے جو ہیں وہ بڑوں پہ طنز کرتے ہیں یہ وہ, تو یہ اسی کا شاخسان ہے. تو اب مطلب میں موضوع پہ آتا ہوں. میں نے ابھی مطلب یہ ارادہ کیا ہے کہ اب یہ بہت ہو چکا, مجھے برسوں ہو گئے ہیں فلسفہ وغیرہ پڑھاتے ہوئے, تو اب یہ بہت ہو چکا ہے فلاں کا تصور علم, فلاں اپسٹیمالوجی, یہ سب تو وہ اب نہیں. آج میں کوشش کروں گا کہ مطلب تھوڑی جسارت کروں گا کہ علم کیا ہے, کہ کن جوابات تک میں پہنچاؤں. تو اس میں یہ ہوگا کہ میں اس کا مطلب اس میں ترمیم پر بھی قادر ہوں گا, اور اس پہ تھوڑا سا مطمئن ہونے کا بھی حقدار ہو جاؤں گا. کیونکہ اب ہیگل کی اپسٹیمالوجی پہ آپ کو اعتراض ہو گیا, تو میں اس میں ترمیم کا تو وہ نہیں ہوں نا مجاز. تو اپنے کام پہ جو چاہے تبدیلی کر لیں. تو ایک جو ہے, اب باقاعدہ بسم اللہ کرتے ہیں کہ علم کیا ہے کا سوال دراصل وجود کیا ہے کے جواب کی تلاش میں ہے. مطلب آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وجود کیا ہے, اور وجود کیا ہے کا سوال ہی اگر وجود کے جامع تصور کے ساتھ ہو, کیونکہ وہ سوال بھی غلط ہے جس میں جو سوال کیا جا رہا ہے اس کی اجمالی معلومات نہ ہوں. تو وجود کیا ہے کی جب درپے ہوتا ہے ذہن, تو پھر اسے اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ میری استعداد علم کیا ہے, چیزوں میں نو ایبلٹی کے عناصر کتنے ہیں, یعنی چیزیں موجود تو ہیں اس میں وہ نہیں, لیکن یہ کہ وہ موجود چیز معلوم ہونے کی کتنی گنجائش رکھتی ہے, اور میرے ذہن میں جاننے کی جتنی صلاحیتیں اور قوتیں ہیں وہ کیا اپنے آبجیکٹ کا احاطہ کر سکتی ہیں, کیا اپنے آبجیکٹ کا ایسا علم حاصل کر سکتی ہیں جو مستقل ہو جائے, جو مطلق ہو جائے, جس میں تغیر کی گنجائش نہ رہے, جس میں ترمیم کی ضرورت نہ رہے. تو ان سب سوالات کی بنیاد پر, تو کیونکہ علم نام ہے آبجیکٹ کو سبجیکٹیوائز کرنے کا, اب ہم تصورات بیان کریں گے لیکن اس کو آج کل کی اصطلاح میں کریں گے. اور یہ بات مطلب یہ, کیونکہ زیادہ تر لوگ نوجوان ہیں تو ان کو میرا ایک مشورہ ہے کہ کوئی بھی علم اپنی معیاری اصطلاحات سے آری کر کے, اس سے بائی پاس کر کے ذہن میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا, یا ذہن میں اپنی حقیقت کے ساتھ نہیں آ سکتا. تو یہ جو اصطلاحات ہیں یہ گویا شعور کی اس علم کے لیے تربیت گاہیں ہوتی ہیں, کہ جب آپ ایک اصطلاح کے اجمالی اصول اور معنی کو کھولتے ہیں تو اس کے کھولنے کے نتیجے میں جو چیزیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں وہ لائق اعتبار علم ہوتی ہیں. ورنہ اگر صرف اوور سمپلسٹی پہ اصرار کیا جائے تو اس میں جو ہے وہ بہت ہی ضروری باریکیاں اور باتیں جو ہیں وہ نظر انداز ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا اگر آج تھوڑی بہت کوئی مشکل اصطلاح وغیرہ آئے یا وہ, تو اس کی پیشگی معافی, اور اگر چاہیں کسی کو نہ سمجھ آئے تو بعد میں مجھ سے پوچھ لیں. تو علم ہے موجود کو موجود کا دوسرا لوکیل بنانا, یعنی وجود خارجی ہے, اب بہت سادہ انداز میں کہہ رہا ہوں, کہ یہ گلاس ہے، یہ وجود کا ایک لوکیل ہے، یعنی خارج، ایک محل ہے، ایک جگہ ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ اس گلاس پہ جب میں نے اپنے ذہن کو اس سے متعلق کیا تو یہ گلاس میرے ذہن میں بھی حاضر ہے. تو جو میرے ذہن میں بننے والا گلاس ہے، جو خارج میں موجود گلاس کے مشاہدے کا نتیجہ ہے، وہ اور یہ گلاس ایک نہیں ہو سکتے، یہ آئیڈینٹیکل نہیں ہو سکتے. ان کا اور ان کا جو تعلق ہے وہ دلالت کا تعلق ہے، مدلول واحد نہیں ہے. واضح نا، دلالت کا تعلق ہے کہ ذہن میں موجود جو وہ گلاس ہے وہ خارج میں موجود گلاس کو دوبارہ دیکھنے میں پہچاننے کی سہولت دے دیتا ہے. تو ایک تو یہ کہ پہلی تعریف یہ ہے کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ ریلیشن شپ، امید ہے کہ سب لوگ یہ جانتے ہوں گے، یہ مسلمات میں سے ہے کہ سبجیکٹ یعنی میں، آبجیکٹ یعنی مجھ سے باہر یا میرے اندر کوئی ایسی چیز جسے میں معلوم کرنا چاہوں، جسے میں اپنے شعور کا باسی بنانا چاہوں، اپنے شعور میں موجود نظام وجود میں اسے کھپا سکوں. تو وہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ آبجیکٹ اور سبجیکٹ ریلیشن شپ کا وہ نتیجہ جو ذہن کی تحویل میں ہے اسے علم کہتے ہیں. یعنی کہ علم کی پہچان، علم کی ابتدائی ترین تعریف یہ ہے کہ وہ کانشس فارمز، یعنی ذہن میں موجود وہ صورتیں جو میرے لیے لائق شناخت ہوں، یہ علم کی پہلی تعریف ہے، پہلی ڈیفینیشن ہے. کہ ابھی صحیح اور غلط کا سوال نہیں اٹھا، ابھی یہ کہ ذہن اپنے اندر موجود صورتوں کو جتنا پہچانتا ہے تو اس کی یہی پہچان علم ہے، اور یہ پہچان اسے یہ اطمینان اور اعتماد دلاتی ہے کہ علم اس کے شعور کی ساخت میں داخل ہے، اس کے دماغ پر باہر سے وارد ہونے والا کوئی جبر نہیں ہے. تو دوسری تعریف یہ، اس کو ذہن میں رکھیں، اب اس سے آگے آگے ہم جیسے ایک سیڑھی چڑھیں گے. دوسری تعریف، اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ شعور کی اصل دلچسپی، یعنی علم کی جو فیکلٹی چلانے والی قوت ہے، اس کی اصل دلچسپی اس علم سے ہے جس میں وہ معلوم پر غالب آ جائے، یعنی وہ معلوم کو اپنے تصور زندگی یا تصور حقیقت وغیرہ کے مطابق بنا لے. تو یہ وہ درجہ ہے جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں، اب اصطلاحیں انگریزی میں ہیں کیونکہ اردو میں تو کوئی علمی کام ممکن ہی نہیں ہے. تو وہ جو ہے وہ ہے کہ آبجیکٹ کو سبجیکٹیوائز کرنا. تو اور اس سبجیکٹیوائزڈ ورژن آف آبجیکٹ کو حقیقی بنانا، نہ کہ ایک ایونٹ کے طور پر موجود آبجیکٹ حقیقی ہے، یہ علم کا محرک نہیں ہے. علم کا محرک یہ ہے کہ یہ آبجیکٹ اس اپنی تکمیل کے لیے میرے اپلائی ہونے کا تقاضا کر رہا ہے، یہ میرے ذہن، ہر آبجیکٹ اپنی تکمیل کے لیے میرے ذہن پر دستک دے رہا ہے. تو اس دستک کو سن کر اپنی مرضی سے کسی پہ دروازہ کھول دینا، یہ گویا علم کی تشکیل کا آغاز ہے. واضح ہے نا یہ بات. تو تیسرے، اس کو کہتے ہیں سبجیکٹیوائزیشن آف دی آبجیکٹ. تو اور اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس میں شعور کا جو خلقی دائیہ ہے اپنے اہداف سے متعلق، غلبے کا، یعنی صحت غلبے کے ساتھ، یعنی وجود علم میں آنے سے پہلے نظام وجود ناقص ہے، علم میں آ کر اس کا نقص دور ہوتا ہے. یا یہ بات تو آسان ہے نا، نہیں تو کچھ ہاں وہاں تو کر نہیں نہیں وہ ایسے میں مجھے گھبراہٹ ہو رہی کہ سب بہت صاحب علم ہے نا، اب یہاں تو علم کا مرکز ہے، اب کیا کریں. تو خیر، تو تیسرا جو اس کا ہے، تیسرا اسٹیپ، میں اپنی دانش میں اس کی آرگینک ترتیب بتا رہا ہوں، یعنی علم کی تشکیل کا عمل. ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ ہو کہ علم کی تشکیل کا عمل ذہن میں شروع ہوتا ہے اور ذہن کے اختیار کے تحت یہ آگے بڑھتا ہے. مطلب ذہن تشکیل کے جو عناصر پہلے سے چاہتا ہے وہ عناصر علم کی تشکیل میں استعمال کرتا ہے. مطلب وہ خالص علم و شے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر علم وجود یا علم حقائق کا ایک پورا مزاج اس کے شعور میں رکھا ہوا ہے، اور وہ کسی ایسی تہذیب سے تعلق رکھتا ہے جس کا تصور وجود، تصور علم وغیرہ واضح ہے اور بائنڈنگ نوعیت کا ہے. تو پھر وہ جب وہ میز کرسی کا بھی علم حاصل کرے گا تو اپنے قبول کردہ تصور علم کے عناصر کی مدد سے اس کو اپنے لیے قابل قبول بنائے گا. مطلب ذہن بلا شرط چیز کو نہیں قبول کرتا، تو اور بلا ترمیم و اضافہ نہیں قبول کرتا. یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے، یہ محالات میں سے ہے کہ جانی ہوئی شے اور اصلی شے ان میں فرق نہ ہو. مطلب فرق نقص و کمال کی جہت سے نہ ہو، کیونکہ کمال وجود کے جو مظاہر ہیں ان کی پراپرٹی نہیں ہے. یعنی کوئی بھی شے جس کا وجود یقینی ہے وہ وجود کے اس کمال کی کنٹینر نہیں ہو سکتی جس کمال کے تصور کو ذہن اپنے تمام علوم کی ترتیب، تدوین اور کیٹیگرائزیشن اور درجہ بندی پر استعمال کرتا ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. اور کیونکہ اگلا اگر سیشن ہوا تو میں انشاءاللہ ٹیکسٹ ریڈنگ پہ بات کروں گا، جو آپ لوگوں کے لیے جیسے وہ ہوگی، جیسے مبارزت طلبی ہوگی. تو وہ نہیں تو کیا ہوا یار، تو وہ جو ہے، تو تیسرا یہ ہے کہ میں علم کو اس وقت تک ڈیفائن نہیں کر سکتا. ڈیفینیشن مطلب عادت سے مجبور ہو کے ہر لفظ کی تشریح کر رہا ہوں، آپ لوگ تو سبھی جانتے ہوں گے لیکن اپنے آپ کے اطمینان کے لیے، کہ ڈیفینیشن کہتے ہیں ذہن کی طرف سے لگائی گئی حدود وجود شے موجود پر. تو اسی وجہ سے ڈیفینیشن میں تغیر روا نہیں ہوتا، اور تغیر اگر روا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا شعور متروک ہو گیا، پچھلا شعور. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو علم کی ڈیفینیشن ان معنوں میں ممکن نہیں ہے اگر نامعلوم کا تصور واضح نہیں ہے. اب یہ غور کرنے والی بات ہے. تو جتنا آپ کا نامعلوم کا آئیڈیا وسیع ہوگا اتنا ہی آپ کے معلوم کا سائز بڑا ہوگا. تو آپ کے علم کی سطح آپ کے نامعلوم سے طے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے ہیں جیسے ہماری روایت میں کہتے ہیں کہ علم کے دو مدارج ہیں, ایک صورت کا علم, فارمز کا علم, اور ایک حقیقت کا علم, یا کثرت کا علم اور اس کثرت کی تقویم کرنے والے جوہر وحدت کا علم. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا ہمارا کیا مطلب تمام کلاسیکل روایتوں کا یہ مسلمہ تھا. تو اس میں جو ہے کہ حقیقت کا علم, علم کا مقصود ہے حقیقت تک عقل کے لیے فلفلنگ رسائی, واضح ہے نا. اور پھر دوسرا یہ خواہش بھی مسلم ہے, یہ علامت کمال بھی مسلم ہے, لیکن دوسرا مسلمہ یہ ہے کہ حقیقت تک جو ہے وہ انسرکلنگ رسائی ممکن نہیں ہے. یہ بھی اسی شعور کا مسلمہ ہے جو حقیقت تک رسائی کو اپنی سب سے بڑی آرزو بنائے ہوئے, اور اس آرزو کی تکمیل وہ اپنے عارضی معلومات سے بھی کرتا ہے, یعنی اپنے عارضی معلومات کو بھی, یعنی علم صورت کو بھی وہ اس خواہش کی تکمیل میں اپنے لیے مددگار بناتا ہے. واضح ہے نہیں بات؟ یار کوئی رسپانس وغیرہ وہ تو تو اب نامعلوم جو ہے اس کی جو بالکل آرگینک ساخت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے تحریک علم پیدا ہوتی ہے. اگر نامعلوم شعور میں اپنی پریزنس نہ رکھتا ہو تو تحریک علم نہیں پیدا ہو سکتی, واضح ہے یہ بات. اچھا اب دوسرا یہ کہ اب نامعلوم کی تعریف یہ ہوگی کہ جس کے جاننے کا محرک لائق ادراک ہو, یعنی مجھے پتہ ہے, ہاں, ادراک کے لائق ہو, ادراک میں ہو, وہ انجانا نہ ہو. ٹھیک ہے نا, تو نامعلوم جو ہے نا مطلق نہیں ہوتا, نہ معلوم مطلق ہے نہ نامعلوم مطلق ہے. یہ شعور کے دو خانے ہیں جن کی ورکنگ کے لیے درکار سبسٹنسز ہیں, ورنہ معلوم بھی اتنا ہی غیر حقیقی ہے جتنا نامعلوم, یا نامعلوم بھی اتنا ہی حقیقی ہے جتنا معلوم, جو بھی جملہ کہتے ہیں صحیح ہوگا. تو اب نامعلوم کو جاننے کا, اس تک اس کو پہچاننے کا, اس تک علمی رسائی کا جو بھی محرک ہوگا وہ میرے لیے لائق ادراک ہوگا کہ میں اس کو جاننا چاہتا ہوں اس لیے. تو اور وہ نامعلوم جو ہے وہ ایک تعریف کے مطابق ذہن میں معلومات ہی کی کیٹیگریز میں آتا ہے. اب ذہن کی جو کانشس فارمز ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ناقابل شناخت ہوتی ہیں اور قابل احساس ہوتی ہیں, اور کچھ چیزیں لائق احساس اور لائق ادراک دونوں ہوتی ہیں. اور ادراک کے لفظ میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ اس میں احساس اور ذہنی ادراک دونوں جمع ہیں. ٹھیک ہے نا, مطلب ادراک کا مطلب ہے کہ پانے کی طرح پا لینا, کسی چیز کو پانے کی طرح پا لینا. تو پانے کا کوئی بھی عمل احساس کی شراکت کے بغیر ممکن نہیں ہے, مطلب وہ تو ٹھیک ہے نا. تو اب وہ ذہن جو نامعلوم کو بھی, نامعلوم کی بھی ایک کانشس فارمیشن کر چکا ہے, وہ ذہن اس نامعلوم کو اپنی حرکات کا منبع بنا کر جو کاوشیں اور جو بھاگ دوڑ کرتا ہے, اس بھاگ دوڑ کے صحیح یا غلط نتائج کو علم کہتے ہیں. یعنی علم کے لیے صحیح ہونا شرط نہیں ہے, علم کے لیے ذہن میں کچھ دلائل کے ساتھ موجود ہونا کافی ہے. مطلب اس کا مطلب کہ وہ علم ہے. اب جیسے ٹالمی نے تو کہا تھا کہ وہ زمین چپٹی ہے اور پرانی جو حیت ہے, تو کیا وہ علم نہیں ہے؟ آج بھی بیٹھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹالمی صاحب علم نہیں تھا, یا افلاطون کے تمام تصورات تقریباً رد ہو چکے ہیں, تو آج جو انہیں رد کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ہم یہ ہمت نہیں کر سکتے کہ انہیں افلاطون کے برابر سمجھیں. یعنی متروک افلاطون تارک برٹرن رسل سے ہزارہا گنا افضل ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ایک پیچیدہ سی صورتحال ہے, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. علم جو ہے نا وہ بالکل دو سرٹن پولز کا نتیجہ نہیں ہے, اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں, اس میں کچھ داخلیت ہے, پھر اس میں جب لفظ کی شمولیت ہو جاتی ہے تو اس کی نوعیتیں اور اس کے بننے کے عمل میں پیچیدگی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہ مطلب اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. تو خیر, اب وہ تیسری جو تعریف ہے, چوتھی تعریف, وہ یہ ہے کہ ذہن کا وہ, ذرا عربی لفظ بول دوں میں زیادہ, یہ ساجد امین صاحب ہمارے استاد ہیں تو ان کے آگے کبھی کبھی عربی بھی جتاتے ہیں, تو وہ جو ذہن کا محتوی. اچھا, المورد کے کوئی صاحب بتائیں کہ محتوی کسے کہتے ہیں جنہوں نے عربی پڑھی ہو؟ تو خیر, کانٹینٹ, تو ذہن کیا وہ کانٹینٹ یا وہ کانٹینٹس جو قابل ادراک ہونے کے ساتھ ساتھ لائق اظہار بھی ہوں. اب یہ علم کی تعریف اپنی جامعیت کی طرف بڑھ رہی ہے. یعنی اب اس مرحلے پر, یعنی ایسا علم کلیم کرنے کے لیے جس میں میں صحت کا دعویٰ کروں یا جس کو میں صورت سے متجاوز کر کے حقیقت سے منسوب کروں, تو وہاں یہ شرط پوری ہونی چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ میرا معلوم, میرے مجھے معلوم ہے, مدرک ہے میرا, وہ لائق اظہار بھی ہے, ایکسپریسیبل بھی ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو اب تعریف یہ ہوئی کہ علم ادراک اور اظہار کے مجموعے کا نام ہے, اور یعنی اظہار ادراک کے مجموعے وہ ہوا. تو یہ جو اظہار ہے جس کا علم تقاضا کرتا ہے اپنی تشکیل کے ایک مرحلے میں, کیونکہ علم کی تشکیل بہت تفصیلی ہے نا اور بہت کثیر الجہات ہے, تو اپنے ایک مرحلے تشکیل پر یہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ آبجیکٹیفائی بھی کیا جائے. پہلا تقاضا یہ کہ آبجیکٹ کو سبجیکٹیوائز کیا جائے. دوسرا جو ذرا تکمیل کے قریب پہنچنے والی حرکت کے ایک مرحلے پر یہ تقاضا ابھرتا ہے کہ اب سبجیکٹ کو آبجیکٹیوائز کیا جائے, یعنی اب آئیڈیا کو کنکریٹ بنایا جائے. پہلے تھا کہ کنکریٹ کو آئیڈیا بننے کے لیے وہ کرنا, تیار کرنا. تو یہ جو اظہار ہے اس سطح پر ادراک اور مطلب ادراک کا جو اظہار ہے, یعنی میں جو جانتا ہوں اس کے بیان پر بھی قادر ہوں, اور میں جو جانتا ہوں اس کے بیان پر ایسی قدرت بھی رکھتا ہوں جو بیان کرتے وقت میرے ادراک میں بھی نقائص کو دور کر دے. واضح نا کہ میں ایک بات جانتا ہوں, مطلب میں اپنے طور پہ مطمئن ہوں کہ میں یہ بات جانتا ہوں, یا جتنا جاننے کی ضرورت ہے اتنا جانتا ہوں. اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ تم کیا جانتے ہو تو میں اس کو بیان کر سکتا ہوں. لیکن ہوتا یہ ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے, اور یہ نہیں ہوتا تو علم میکینیکل ہے. یہ میں آپ لوگوں کو ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر علم بیان ہوتے وقت بڑھتا نہیں ہے آپ کے اندر, تو آپ کو علم سے مناسبت نہیں ہے. تو یہ ہو گیا. تو اب اس میں جو ہے یہ اظہار جو جس اظہار کو شرط علم ہم نے کہا یہ اظہار کبھی ادراک سے کم ہوتا ہے. یعنی بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں, مثال طور پہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ہے, لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ خدا پر ذرا ایک منطقی یا مدلل یا کچھ کسی بھی ڈسپلن میں گفتگو کر دو, تو ہم جاننے کی جس کیفیت میں رہتے ہیں وہ کیفیت ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی لفظ میں, وہ کیفیت ہمارے ہر بیان سے زیادہ ہوگی. واضح ہے نہیں بات؟ تو اب یہ اظہار کبھی ادراک سے کم ہوتا ہے اور کبھی زیادہ ہوتا ہے. اس کی بہت آسان سی مثال ہے کہ جیسے میں نے پہلی مثال دی کہ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے, اظہار کم ادراک زیادہ, اور اظہار ظنی اور ادراک یقینی, کیونکہ میرا ادراک اپنے اجمال میں یقینی ہے اور اپنے ثبوت میں یقینی ہے, لیکن اپنے جب میں اس پہ استدلال کرنے پر کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, جب میں اسے تفصیل دیتا ہوں تو وہ ظنی ہو جاتا ہے. اور مشکل بات یہ ہے کہ ذہن کسی بھی چیز کو تفصیل دیے بغیر, اس کو پرکشش بنائے بغیر, اس کو بیوٹیفائی کیے بغیر, اس کو ریلیونٹ بنائے بغیر اپنی ذہنی کنڈیشن سے رہ ہی نہیں سکتا. یہ چیز ہمارے اختیار اور ارادے میں نہیں ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور مانتا اس طرح ہوں کہ مطلب جو آخری درجہ علم ہے میرا وہ ہے تصدیق مطلق بلا تصور. یہ سمجھ میں آیا؟ تصدیق مطلق بلا تصور, کہ اس کے علم اور مدرک بننے کا سارا عمل ذہن سے باہر مکمل ہو کر ذہن کی تحویل میں آیا ہو. جیسے عقائد ہوتے ہیں, جو بلیف اسٹرکچر ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے. تو مطلب یقین کے لیے جس شے پر یقین ہے اس کے حضور میں علمی عاجزی ضروری ہے, علمی بے بسی ضروری ہے. اب یہ انشاءاللہ کبھی جب صوفیوں کا اپسٹیم بتائیں گے نا تو اس میں عرض کروں گا. تو اب یار تو وہ تو وہاں تو کیا ہے کہ ادراک کامل ہے, اظہار جزوی ہے, ادراک کلی ہے. جب میں نے کہا لا الہ الا اللہ تو ادراک کلی ہے, اور یہاں پہ لفظ اور معنی میں اس طرح کی غیریت نہیں ہے کہ مجھے ان لفظوں کی تشریح دوسرے لفظوں میں کرنے کی ضرورت پیش آئے. مطلب لا الہ الا اللہ چاہے میں ان کی اس کی صرف و نحو نہ بھی جانتا ہوں تو میرے بس میرے مسلمات میں سے. تو لیکن یہی اگر میں اس کی تشریح کروں گا اور بیان کروں گا تو یہ چیز اس کے برابر نہیں ہوگی جتنا میرے اندر ہے, کیونکہ بیان اپنی نوع میں ظن ہے اور ادراک مطلق اپنی ماہیت میں یقین ہے. تو علم یقین اور علم کا کوئی تعلق نہیں ہے, تعلق ہے عقیدے اور یقین کا. تو وہ بھی ایک بحث ہے اور وہ دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک مباحثے کی فضا میں ہو. تو اب بھائی تھوڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے تو یہ ذرا سا ایسے ہی ہے, لیکن انشاءاللہ یہ مربوط ہے, اصولی طور پہ مربوط ہے, اور ویسے بے ربطی پیدا ہو رہی ہے اپنی مروبیت ختم کرنے کے لیے, بیچ بیچ میں کوئی بات کر کے کہہ دیتا ہوں. تو اب پہلی صورت جو ہے کہ جو چیز ادراک میں زیادہ ہے وہ جاننے کا ایک واجب التسلیم احساس ہے. یہ جو عقائد ہوتے ہیں نا یہ فیصلوں اور احساسات کی طرح ہوتے ہیں, یہ وجود کے لیے آرگینک سینٹرز اور جنریٹرز ہوتے ہیں. یہ ذہن کی فعلیت کے نتائج نہیں ہوتے، ذہن کے انفعال کا ثمر ہوتے ہیں. وہ جب ذہن کیا ہے پر ہم جائیں گے نا تو یہ دو قسمیں واضح ہوں گی. تو خیر، تو پہلی صورت میں جو چیز ادراک میں زیادہ ہے وہ جاننے کا ایک جو ہے وہ واجب التسلیم احساس ہے، یقینی احساس ہے، جو فی الحال، اس کو ذرا طالب صاحب توجہ فرمائیے گا تاکہ اصلاح ہو جائے اگر غلط ہے. تو یہ وہ توجہ نہیں ہے وہ جو ذاکرین کہتے ہیں، توجہ تو ہے. تو وہ جو ہے وہ، ہاں، تو یہ جو اس کو ہم واجب التسلیم احساس کو فائنل اسٹیٹ آف کانشسنیس کہتے ہیں. کانشسنیس اپنی فائنلٹی میں احساس ہے، تصور نہیں ہے. یہ بات بھی میرے خیال میں آپ لوگوں کو سمجھنی چاہیے. تو وہ جو قابل تسلیم احساس ہے، جو وہ ہائر فارم آف کانشسنیس ہے، جو شعور کی پیسیوٹی کو دی، شعور کی پیسیوٹی کا وہ ہے، مطلب کی پراپرٹی ہے، تو وہ جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ فی الحال جیسے اپنی کسی قطعی صورت میں ذہن کی گرفت میں آنے سے باہر ہے. جہاں ادراک زیادہ اور اظہار کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک صورت، ایک حصے ادراک تو شعور میں پیدا کر دی، ایک کیفیت ادراک تو پیدا ہو گئی ہے جو میرے لیے یقینی ہے، اس پہ شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہ اتنی ہائر کانشسنیس کی اس پر ہے کہ وہ میرے ورکنگ ذہن کی سطح کی گرفت میں آ کر اس کے لیے مانوس اور قابل شناخت صورت بننے سے ابھی بلند ہے. کیوں بلو صاحب؟ ٹھیک نہیں، آپ کا تو یہ سب تجربہ ہے، ہم تو ایسے ہی، ہم تو باتیں کر رہے ہیں، آپ کا تجربہ ہے. تو دوسری صورت میں، یعنی دوسری صورت جو ہم نے عرض کی کہ وہ یہ کہ ادراک کم اظہار زیادہ، یہی فارمز کا علم ہے. کہ فارمز کا علم اپنی ماہیت میں اظہار زیادہ ہے، ادراک کم ہے، وہ تصرف زیادہ ہے، تعقل و تعلم کم ہے. تو وہ اظہار، اب یہ اس کا تجزیہ اگر کرنا چاہیں، کلینیکل تجزیہ، تو اس کا یہی ہے کہ چیزوں میں، چیزوں کے ایک میکینیکل، چیزوں کو ایک میکینیکل فکسٹی سے نکال کر انہیں شعور میں تنوع کی خواہش کی تکمیل کے لائق بنانا، یہ علم ہے. دنیا کا علم اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں روز بروز رنگا رنگی رہے، تنوع رہے، اور اس کا کوئی معلوم مطلق نہ ہو. تو یہ جو ہے، یہ تو یہ دنیا کا علم ہے، اور یہ وہ علم ہے جو عقل کی سرکردگی اور سربراہی میں حاصل ہوتا ہے، اور ایکٹیو شعور اسی علم کو پیدا کرتا ہے، مطلب یہی علم ایکٹیو شعور میں آتا ہے. تو یہ جو ہے وہ دوسرا اس کا سبب یہ ہے کہ بعض اوقات ذہن کسی معلوم کا، یعنی کسی شے کا، کسی آبجیکٹ کا ایک کل بنا لیتا ہے، یعنی اپنے تصورات علم، اپنی ضروریات علم کے دباؤ سے وہ ایک جزوی معلوم کو اپنے تصور معلوم کے کل میں کھپا لیتا ہے. اسی کو کہیں، یہیں سے ذہن وجود کیا ہے کہ جواب کے نزدیک جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کل بنا لیتا ہے جس کی ساخت ایسی ہوتی ہے، جو ذہن میں کل بن گیا ہے معلوم کا، اس کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ اس کا بے عینی ہی اظہار ناممکن ہے، اور اس کا جزوی اظہار ہی ممکن ہے. جیسے میں عرض کروں مثال، بالکل میرا خیال ہے مانوس کرنے والی مثال، کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ نومنا یقیناً ہے. نومنا کہتے ہیں شے جو تھنگ اٹ سیلف, جو ان اٹ سیلف نہیں اٹ سیلف تھنگ, وہ نومنا ہے. تو ہم فینومنا یعنی صورت سے زیادہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ نومنا ہے, یعنی صورت کا وجود چیلنج ہو سکتا ہے, نومنا کا وجود نہ کوسچن ہو سکتا ہے نہ معلوم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب نومنا سمجھیں کہ میرے ذہن میں وجود شے, وجود میرے ذہن کو وجود شے سے متعلق رکھنے والا ایک کلی تصور معلومیت ہے, ایک آئیڈیا آف نوئبلٹی ہے. تو وہ جو ہے وہ آئیڈیا آف نوئبلٹی نومنا ہی کی طرح ناقابل ادراک اور ماورائے اظہار ہے, کیونکہ اظہار فینومینل ہوتا ہے اور ادراک اپنی ایک ساخت میں نومینل بھی ہوتا ہے, یعنی نومنا سے نومنا کے لمس کو محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ یار آپ کبھی غور کیجئے کہ جو باتیں آپ کو نہیں معلوم یا کبھی نہیں معلوم ہو سکتی وہی یقینی ہیں. یعنی انسانی ذہن کا حاصل یہ ہے کہ صرف نامعلوم یقینی ہے, صرف ممتنع العلم یقینی ہے. تو اس سے ہم بہت فائدے اٹھا سکتے ہیں اپنے علم کلام وغیرہ کی تشکیل میں, اور اس کے مظاہر اور اس کے شواہد علم کی تمام شاخوں میں ہیں. مطلب یہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی ہمارا ڈیفینسو وہ ہے حکمت عملی, یہ علم کی ساری شاخوں میں جو چیز بھی پرفیکٹ ہے وہ نامعلوم یا نامعلوم کا تصور ہے. بھائی معلوم کا تصور کبھی پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا, نامعلوم کا تصور ہمیشہ مکمل ہوگا. یعنی رکھنا ہمیشہ جزوی ہے, نہ رکھنا ہمیشہ کلی ہے. ہے کہ نہیں؟ جب یہاں میں اپنا ایک شعر اگر اجازت دیں سنا دوں, کیونکہ شاعری بھی تو نہ خواہم ان کے چنا دارم و چنی دارم, کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے یہ بھی مل جائے اور وہ بھی مل جائے. نہ داشتن ہم گیرستو من ہمی دارم, نہ رکھنے نے ناداری نے سب چیزوں کا یہ احاطہ کر رکھا ہے, تو اس سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے اور میں وہی رکھتا ہوں. تو شعور میں بھی نہ داشتن نہ دانستن یہ کامل ہوتا ہے. دانستن اور شناختن یہ شعور کے لیے خود موجب یقین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ ہو گیا ایک, اور پانچویں اس کا جو پانچویں شق ہے, یار آپ تنزیہ مسکرا رہے ہیں نا, نہیں وہ میرے دوست نے اس میں ایسی بات کہہ دی کہ میں ذرا وہ ہو گیا ہوں, گلٹی سا فیل کرتا ہوں. چوتھا مسئلہ ہے جو ذرا سا جدید کانٹیکسٹ میں زیادہ شدت کے ساتھ موجود ہے, وہ ہے علم اور فہم کے ایک ہونے کا تصور. یعنی امپیریکل جو اپسٹیمالوجی ہے نا, اس میں جیسے یہ ہے کہ وہ علم وہی ہے جو میں سمجھتا ہوں, یعنی مفہومات معلومات ہیں. تو یہ بات غلط نہیں ہے لیکن نامکمل ہے. تو ان کو عام طور پہ ایک ہی اب سمجھا جاتا ہے, اور علم کے بنیادی جز یعنی عنصر لازم یعنی ادراک کے حوالے سے تو ظاہر ہے یہ بات بڑی حد تک درست ہے کہ ادراک اس وقت تک میں کلیم نہیں کر سکتا جب وہ مفہوم نہ بنے. ٹھیک ہے نا؟ تو ادراک کی حد تک یہ بات درست ہے, لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم اور فہم میں کل اور جز کی نسبت ہے. کل اور جز ایک نہیں ہوتے, نہیں کل ہی کا جز उसके साथ आइडेंटिकल नहीं हो सकता, वाजे है ना, ठीक है ना। तो अब ये जो, तो इससे पता ये चला कि नामफहूम हालत में भी जहन की अक्सर कॉन्शियस फॉर्म्स वो, या जहन के जो एपिस्टेमिक वो जो वो है ना वो लोकेल, इसमें मौजूद अक्सर चीज़ें नामफहूम होती हैं, अक्सर चीज़ें। तो और वो जो नामफहूम इदराकात हैं वो ही असल में इल्म की नर्सरी हैं, इन मानों में कि वो जहन को हकीकत के आइडिया से मानूस रखते हैं और जहन की सूरत में जो इल्मी सरगर्मियां हैं उन इल्मी सरगर्मियों को हकीकत के तसव्वुर के ताबे रखते हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह कभी तफसील का मौका मिला ना तो मैं अर्ज़ करूँगा कि इल्म हमेशा तसव्वुर इल्म का पाबंद होता है, वो तसव्वुर इल्म जो इल्म से कबल है, इल्म हमेशा ज़रूरत इल्म के ताबे होता है, इल्म हमेशा इरादे के ताबे होता है, ठीक है ना। तो ये सब धोखा है कि मंतिक गैर मंतिकी और मंतिक, मंतिक किसे कहते हैं कि मैं सेहत के उसूल अपने मफाद में अपने सहूलत के लिए वजह कर रहा हूँ तो उसमें उस पर परख के देखूँगा कि मेरे तसव्वुर इल्म के मुताबिक ये दावा सही है या नहीं। तो आप समझ रहे हैं ना, तो हमें भी जब अपने मालूमात को कैटेगराइज करके हमें भी ये चाहिए कि हम अपने तसव्वुर इल्म को और अपने एपिस्टेमिक ऑर्डर को, एक ऑर्डरिंग जो है एपिस्टेमिक, उसको जो है उसको दूसरे के अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए बाइंडिंग बनाए। क्योंकि हर इल्म मालूम मालूम है सच पर इजाफा करता है, ऑब्जेक्ट पर इजाफा ना करे तो वो इल्म है ही नहीं। आप समझ, जैसे नाम ऑब्जेक्ट पर इजाफा है या नहीं है, ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ मरबूत करना और उनकी इस तंजीम को नतीजा खेज बनाना, ये उन ऑब्जेक्ट्स पर इजाफा है या नहीं है। तो वो खैर, तो मतलब हमें बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए कि हमारा तसव्वुर इल्म क्या है, यानी हमारा तसव्वुर वजूद क्या है। और वजूद के बारे में ये आम है कि वो सूरत और हकीकत और नॉमिना और फिनोमिना का मजमूआ है, तो हमें ये साबित करने की ज़रूरत नहीं कि हकीकत है या नॉमिना है, क्योंकि ये मुसल्लमात में से है। मतलब इस्तिलाहें बदल के हर इल्म के मुसल्लमात में से हैं, क्योंकि अगर ये मुसल्लमात में से ना हों तो इल्म में तरक्की और हरकत और ताजगी ना रहे, रेलिवेंस ना रहे, ठीक है ना। तो बाज़ मर्तबा हम शय के पहले मौजूद इल्म को तर्क कर देते हैं उस शय से वाबस्ता किसी नए मफाद के हुसूल के लिए, ठीक है ना। तो अब तो ये बात हो गई ना कि इल्म और फहम एक नहीं है, फहम डिपेंडेंट है इल्म पर, उसका जुज है, यानी फहम का इल्म की निस्बत से कट कर कोई वजूद नहीं है और कोई इम्कान भी नहीं है। तो ये कुल और जुज, और ये दोनों एक नहीं होते। इसमें मतलब मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा सटल गहराइयाँ हैं कि जैसे आदमी सरशार हो जाए कि इल्म और फहम एक नहीं है, मालूम और मफहूम एक नहीं है। अगर मालूम मफहूम में ढल जाए तो वो मौजूद होने की बाज़ ज़रूरी शर्तें पूरी नहीं कर रहा। ये एक बारी की है, इस पे गौर कीजिएगा बार। तो और छठी जो छठा नुक्ता है, देखें आज या तो मुफक्किर बनने में कामयाबी हासिल करेंगे या तौबा करेंगे। तो چھٹا جو عنصر تعریفی ہے، یعنی ہماری اصطلاح میں چھٹا معرف جو ہے، وہ ہے کہ علم یعنی شے کا حضور ذہنی، اپنی تاسیس یعنی بنیاد اور تکمیل ایک نظریہ علم کی بنیاد پر کرتا ہے جو انفرادی نہیں ہوتا بلکہ اس روایت کی ملکیت ہوتا ہے، اس روایت کے آرکیٹائپس میں ہوتا ہے جس میں ذہن اپنے حدود اور مقاصد قبول کرتا ہے۔ اب فرض کیا کہ میں اسکیموں سے جا کے کہوں کہ میٹا فزکس والی چیزیں اس کو منوانے کی کوشش کروں تو وہ اپنے حدود اور قیود اور ضوابط اور شرائط سب کچھ طے کر چکا ہے، اپنی روایت میں رہتے ہوئے وہ کہے گا میری تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، اور وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہے۔ تو اسی طرح میں کسی یہ ماڈرن سویلائزیشن سے پیدا ہونے والے جو ذہن ہے اس کو جا کے کہوں کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ ذہن کو ذہن میں بلا امکان تغیر محفوظ کرو، تو یہ اس کے بس سے باہر ہے، مطلب یہ اس کی ہے وہ جو اس نے اس کے ذہن کی جو ماہیت اس کے ماحول اور اس کے تعلیم کے نظام نے بنا دی ہے اور ترجیحات نے، تو اس کے لیے یہ بات بالکل ناقابل فہم اور چاہنے کے باوجود ناقابل عمل ہے کہ اگر وہ تجربہ بھی کرنا چاہے تو وہ یہ کر نہیں پائے گا۔ تو اس نسبت سے کہہ رہے ہیں کہ روایت آپ کے ذہن کے حدود اور مقاصد دونوں متعین کر دیتی ہے، روایت آپ کی ضرورت علم کو آپ کے تصور علم کے مستقل تابع رکھتی ہے، روایت آپ کے معلومات کو معلوم حقیقی سے مربوط رکھتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ ہاں، تو معلوم چاہے ایک ہی ہو، یعنی ہم بھی کہیں کہ زمین گول ہے وہ بھی کہیں کہ زمین گول ہے، معلوم ایک ہے، لیکن نظریہ علم کا فرق اس معلوم کی معنویت اور حیثیت متعین کرتا ہے اور وہ ایک نہیں ہو سکتی، اور ٹھیک ہے نا، اور مطلب اس معلوم کو اپنے ایک نظریہ وجود تصور حقیقت میں کیٹیگرائز کرتا ہے، اس کا مرتبہ مقرر کرتا ہے اور اسے اس مرتبے پر فکس کر دیتا ہے۔ یہ ایک پیراڈاکسیکل صورت ہے، اور اللہ کرے یہ سب چیزوں کا ہمارے اندر جیسے ہمارے ذہن کے نظام میں داخل ہونا تاکہ اس پسماندگی کا ازالہ ہو۔ اور علم کی جو درست وہ ابھی عرض کروں گا بہرحال، تو خیر، تو اب جیسے مجھے یہ میز کے بارے میں میرا علم غلط ہو سکتا ہے، لیکن میرا ایک تصور وجود ہے، وہاں اس میز کی ایک پلیسنگ ہے، وہ پلیسنگ ایبسلیوٹ ہے، مطلق ہے، اس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں، تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں، تبدیلی کی کوئی انر ارج نہیں ہے۔ وہ جیسے مثال طور مجھ سے پوچھو کہ تمہارے اندر وہ کون سا سینٹر ہے جہاں یہ تمہارا غلط علم بھی جو ہے وہ تمہارے تصور معلوم کی تشکیل اور تحصیل میں معاون ثابت ہوتا ہے، غلط علم بھی، تو میں کہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ میز کے بارے میں اس جو علم قطعی ہے وہ مجھے حاصل ہے، اور میز کے بارے میں جو ظنیات ہیں اس میں میں غلطی کر رہا ہوں، تو وہ قطعی علم یہ ہے کہ میز مخلوق ہے، مطلب یہ فکس کر دیا نا، اب کائنات مخلوق ہے، اب یہ فکس کر دیا، اور یہ میرے اندر جیسے ایسا ہے کہ سفر کیے بغیر منزل پہ پہنچنے کی کیفیت ہے، یہ منزل ہے، چاہے سفر کر کے پہنچو چاہے ایسی توفیق الہی سے پہنچ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ضرور ذہن میں ہونا چاہیے کہ تصور علم شے کی حیثیت علمی اور مرتبہ وجودی اور اس کی اہمیت شعوری کو فکس کر دیتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مجھے کسی وقت یہ ضرورت پیش آئے کہ میں اس پہ نظر کروں کہ یار یہ مخلوق ہے بھی یا نہیں، واضح ہے نا یہ بات, تو وہ ہے. تو اس نظریہ وجود میں میں نے اپنے آبجیکٹ کو کیٹیگرائز کر کے فکس کیا, اور وہ فکسٹی یا جو وہ جو مرتبہ اس کا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے معلوم ہونے کے نتیجے میں ہے, اس کے کلینیکل انالیسس کے نتیجے میں ہے, بلکہ میرے تصور وجود میں پہلے سے موجود ہے کہ مجھے اس تصور وجود کو اشیاء کی موجودیت اور معلومیت دونوں کے لیے ایک وہ بنانا ہے دائرہ. تو اچھا ساتواں نقطہ یہ ہے بھائی, اب آگے بھی چلتی رہے تو میں حاضر, کیونکہ سب باتیں نہیں کر سکتے. تو ضرورت علم بھی شے کی معلومیت پر اثر انداز ہوتی ہے, یعنی کسی شے کا کسی روایت میں ضروری یا غیر ضروری, مفید یا مضر ہونا اس کی ڈیفینیشن پر اثر انداز ہوتا ہے. ڈیفینیشن کو یوں سمجھیں کہ اس کے ذریعے سے شے کا معلوم اور موجود ہونا گویا ایک ہو جاتا ہے. ڈیفینیشن ذہن میں بننے والی چیز نہیں ہے, یا تعریف شے جو ہے وہ ذہن کی پروڈکٹ نہیں ہے, وہ ذہن کے اندر موجود جو مراتب وجود ایک پوری ایک کانشس ہائرارکی کے ساتھ ہیں ان سے نسبت دینے کا نتیجہ ہے. تو جب ہم چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں نا, یعنی ما ہوا کہتے ہیں, تو اس کے جواب اس کا جو جواب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی صورت ذہنی اور صورت خارجی میں فرق نہ رہے, تضاد نہ رہے, اور یہ کم از کم نسبت میں یقینی ہو جائے. تو یہ ڈیفینیشن کا. اچھا اب یہ تو 3-7 نقطے تھے جو میں نے یہاں لکھے تھے, اب کچھ اصولی بات عرض کرتا ہوں. اب اس کو جیسے سم اپ کر کے جو ایک نظریہ علم بنتا ہے کہ آپ جس بھی اپیسٹیمولوجی کو قبول کریں گے, جس بھی تصور علم کو قبول کر کے اس کی بنیاد پر اپنے ذہن کی تعمیر کرنے والے سارے سسٹمز چلائیں گے, تو آپ ان جیسا بننے سے خود کو روک نہیں سکتے. یعنی جس کو آپ غالب مانتے ہیں نا, تو غالب آپ کو حق انتخاب تھوڑی دے گا کہ تم میری یہ چیز لے لو وہ چھوڑ دو. تو یہ ایک وہم ہے کہ ہم مغرب کے بنیادی تصورات کو قبول کر کے ہم اپنے دین پر یا اپنی روایت اور اپنی تہذیب پر قائم رہ سکتے ہیں, یہ فرض محال ہے. تو اس میں بہت ہمیں کلیئرٹی سے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا تصور علم بالکل سادہ صورت میں کیا ہے, وہ میں عرض کرتا ہوں. اب اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہے, کیونکہ یہ تصور علم ماخوذ ہے ہدایت سے, ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ ہے کہ علم, ہر علم ایک پیشگی پرسپیکٹو میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے اب تاریخ داں کا علم ہے تو وہ ایک پرسپیکٹو ہے, معاشیات کا علم ہے تو وہ ایک پرسپیکٹو سے ہے وغیرہ. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتے, لیکن علم ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پوری اسکیم آف تھنگس کا احاطہ کرنے والا کوئی کل بنائے اور اس کل کو ایک فیکلٹی کے سپرد رکھے, ایسا ممکن نہیں ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ میں چیزوں کو پہلے سب سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا تصور علم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ چیزیں سمبلز ہیں. जैसे वो कांट कहते हैं ना फिनोमिना नोमिना, हम उससे बहुत आगे हैं। हम कहते हैं चीज़ें सिंबल हैं, हमारा मकसद ही नहीं है नोमिना को समझना। हम क्यों वक्त ज़ाय करें नोमिना वगैरह, हमारा मकसद ये है कि चीज़ों को उनकी हकीकत की नस्बत से देखना, उनके ओरिजिन की नस्बत से देखना और उनकी गायत की रोशनी में देखना। मालूम बस वही हकीकी है जिसकी हकीकत मुनकशफ हो, जिसकी गायत तय हो, आप समझ रहे हैं। तो हमारे यहाँ इल्म शय इल्मुल अलामात है, अलामात कहते हैं इंडिकेशंस को, हायर यानी इंडिकेशन फ्रॉम द लोअर टू द हाईएस्ट। तो हर शय, जैसे सादे लफ्ज़ों के तो हर शय अल्लाह की निशानी है और उस शय का उस तक महदूद इल्म गलती से पाक हो ही नहीं सकता, वो तगैयुर से मावरा हो ही नहीं सकता किसी भी शय का। तो सूरत का इल्म, तो अब मेरा काम है कि उस शय को उसकी हकीकत से मुत्तसिल रखते हुए उस शय के तगैयुरात से अपने जहन को हमाहंग रखना एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो अब उस शय के तगैयुरात को कभी मैं रीड कर पाता हूँ, कभी नहीं कर पाता, कभी गलती करता हूँ, ये मुमकिन ही नहीं है कि इल्म फॉल्सिफाइबल ना हो। इल्म इम्काने ख़ता ज़्यादा क़ुव्वत से रखता है इम्काने सेहत के मुकाबले में। हर इल्म, चाहे वो आप तफसीर लिखें, चाहे कुछ भी लिखें, जो चीज़ भी आपके शऊर में जाकर रीप्रोसेस होगी, अक्ल में जाकर, वो नाखालिस हो जाएगी और वो फॉल्सिफाइबल हो जाएगी। हर शय, हर इल्म, चाहे वो दीनी हो, दुनियावी हो, कोई भी हो। तो अब समझे, तो अब इसमें ये कि हमारे यहाँ इल्म को इस तारीफ में कबूल किया जाता है, हमारे यहाँ इल्म इबरत के हम मानी भी है। तो वो इबरत होती है तगैयुरात की रौ में आए हुए सूखे तिनके का हाल, आप समझ रहे हैं ना। तो वो इल्म, इल्म तगैयुर के साथ है, इम्कान ख़ता हतमी और यकीनी इम्कान ख़ता के साथ है। तो अब हमारे यहाँ बस सादा सा एक वो है स्ट्रक्चर, अल्लाह करे कि हम इसको अप्लाई करें अपनी हर सरगर्मी पर। वो ये है कि हम चीज़ें यानी जो मौजूद चीज़ें हैं या तमाम काबिल गौर या लायक रद्दो कबूल सिचुएशंस, इनको देखने के हमारे यहाँ चार पर्सपेक्टिव्स हैं कि हम ये देखेंगे कि कोई शय हम कबूल करते वक्त इन चारों शरायत को पूरा करें। यानी कबूल करने का दो मतलब होता है, एक ये कि उस पर अपने इल्म और तहकीक की सारी सरगर्मियाँ क्रिस्टलाइज और तमाम कर लेने का के मौके कि अब बस अब इससे आगे तहकीक की ज़रूरत नहीं, और एक ये होता है कि भाई इसको कबूल करके देख लेते हैं। तो बहरहाल दोनों सूरतों में पहला ये है कि मेरा मालूम यानी जो जिसे मैं मालूम बनाना चाहता हूँ, जिसे मैं कबूल करना चाहता हूँ, ये हक है या बातिल। दूसरा है ये सही है या गलत। यहाँ सेहत और गलती मंतिकी नहीं है, यहाँ सेहत और गलती मुस्तकिल कसौटी है और उसकी मुस्तकिल लॉजिक है। और तीसरा ये कि ये मुफीद है या मुजर। और चौथा ये कि इसकी तरफ रग़बत होती है या कराहत। ये हमारे यहाँ पूरा इल्म का प्रोसेस है। तो इसमें जो है वो तीन चीज़, दो आखिरी चीज़ नज़रअंदाज की जाती है उस वक्त जब हकीकत मकसूद इल्म हो, लेकिन जब सूरत मकसूद इल्म हो तो चौथी शर्त को भी कायम रखना ज़रूरी है कि मरगूब है या मकरूह। तो ये जनाब है, और کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ایمان اور علم میں کیا فرق ہے. اور اچھا ہاں ایک اور ضروری بات کہہ دیں تو پھر انشاءاللہ تمام کرتے ہیں. ایک گھنٹہ تو ہو گیا نا, ہو گیا ایک. تو دوسری نہیں, یہ نہ کہیے گا کہ بہت زیادہ ہو گیا ہے ایک گھنٹے سے. وہ جیسے ایک صاحب کے پاس میں بیٹھا, وہ بسکٹ کھا رہا تھا, وہ امریکہ سے لائے تھے. تو میں نے کہا یار یہ تو بہت اچھے لگے, میں تو چار بسکٹ کھا گیا. تو میرے برابر جو میرے ہی ساتھ گیا تھا اس نے کہا معاف کیجیے گا چار نہیں 15. تو یہ ہوتا ہے. تو وہ خیر وہ یہ ہے کہ شعور کیا ہے, یہ جب تک ویل ڈیفائنڈ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیچ میں رہ جائیں گی. علم کیا ہے, ہمارے یہاں شعور کی اصطلاح, اور جو لوگ فلسفہ پڑھے ہوئے ہیں وہ اس کو مطلب آسانی سے اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ جس کو کسی طرح سے کانٹ پہ انکشاف ہوا, جس کا ہمارے یہاں شعور کی اصطلاح میں طبیعت اور دل وغیرہ شامل ہیں. یوں کہہ لیں کہ شعور خیالات و تصورات کا خزانہ دار ہی نہیں ہے بلکہ احوال و احساسات کو بھی جنریٹ کرتا ہے یا رکھتا ہے. یعنی شعور فارمز کا بھی مجموعہ ہے اور اسٹیٹس کا بھی مجموعہ ہے, کیفیات احوال وغیرہ. تو یہ وہ درجہ ہے جہاں عقل پہنچنے کی متمنی ہے کہ شعور اور وجود اپنی اصل میں ایک ہو جائیں. یہاں گویا شعور کی تعریف وہی ہے جو وجود کی ہے. یعنی وجود کیا ہے, ذہن طبیعت اور ارادہ, یعنی شخصیت کیا ہے. تو اسی طرح یہ جو ہے جو مجموعی شعور ہے وہ اپنی ماہیت میں ایمانی ہے, اپنی کیفیت میں اخلاقی ہے, اور اپنی ایپلیکیشن میں وہ صورتوں کا علم ہے. ٹھیک ہے نا, اپنی ایپلیکیشن میں وہ فالسیفائیبل ہے. تو اس ترتیب سے اگر ہم فالسیفائیبلٹی آف نالج کو مان لیں تو وہ فالسیفائیبلٹی ہمارے شعور کی زیادہ تسکین کرتی ہے. یعنی صورت کے علم میں غلطی حقیقت کے قرب کا ذریعہ بن سکتی ہے. اور جو صورت کے علم میں غلطی کو تخلیقی انداز سے وجود میں نہیں لاتا وہ حقیقت کے ساتھ وابستگی کے ذہنی تقاضے نہیں پورے کر سکتا, کیونکہ وہ ذہن وہ بالکل ناقابل اعتبار ہے نا, کہ یہ تو تم سمجھ نہیں پا رہے, خبریں سنا رہے ہو جنت دوزخ اور یہ. ٹھیک ہے, تو اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. اور باقی یہ بھائی علم کیا ہے, وجود کیا ہے, یہ جو تقدیری نوعیت کے سوالات ہیں نا جن میں جیسے پوری بات طلب کی جاتی ہے, حقیقت طلب کی جاتی ہے, یہ ان کا جواب پورا ممکن نہیں. وہ بلکہ ایسے ہی ہے جیسے سینٹ آگسٹائن نے کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے نہ پوچھو تو میں یہ جانتا ہوں کہ ٹائم کیا ہے, لیکن اگر تم مجھ سے پوچھ لو گے تو میں نہیں جانتا کہ ٹائم کیا ہے. یہی حال ہوتا ہے. بس فلسفہ اتنا ہی ہے کہ پوچھ لو تو نہیں جانتے.
سر سب سے پہلے جو بات ہے وہ آپ نے فرمایا کہ لائق ادراک ہونا علم کے حوالے سے, محرک جو ہے اس کا کسی بھی چیز
نامعلوم کا,
نامعلوم کا لائق ادراک ہونا. اور پھر ادراک کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس میں احساس بھی شامل ہوتا ہے. تو اس پر سوال یہ ہے کہ کیا محسوسات کے علاوہ کوئی بھی چیز معلوم نہیں ہو سکتی, یا صرف حادثہ مدرکہ جس کو ہم کہتے ہیں, صرف وہی اسی کے ذریعے جو چیز آ سکتی وہی علم ہے, اس کے علاوہ کسی علم کسی معلوم کو ہم علم نہیں کہہ سکتے؟
اس کو تھوڑا سا براڈ کر لیتے ہیں, گو کہ معروف بات یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ علم حواس ہی کے محسوس معلوم کا محسوس ہونا ضروری ہے. کیونکہ وہ شیئریبل ہے، علم میں شراکت ضروری ہے نا، انفرادیت نہیں. تو اس میں یہ کہ معلوم سب کے لیے ایک درجے پہ لائق تصدیق ہو، تو وہ ایک تعریف ہے، وہ دنیاوی علم کے لیے اچھی تعریف ہے. مطلب علم کی ہوریزنٹیلٹی کی وہی ایک بنیاد ہے. لیکن یہ کہ نالج ایز سچ، یعنی جو ایز سینس آف کانشسنیس جو ہے، کیا وہ حواس کی اس حد تک پابند ہے؟ تو وہاں صورتحال دوسری ہے. وہ جو ایک جو اسٹیٹس آف نالج جو ہیں نا، وہ ایکسپیرئنس سے پہلے کی ہیں، جس کو کانٹ کی زبان میں اے پرائیورائی کہا جاتا ہے، اور ہماری زبان میں اسے مسلمات فطری یا مسلمات ازلی کہا جاتا ہے. ہماری تعریف کانٹ سے بہت زیادہ جامع ہے، یعنی ہمارے سلف نے جو کیے. تو وہ جو مسلمات یا ان نیٹ آئیڈیاز، جس اصطلاح میں آپ کو سہولت ہو، اس کو اگر آپ غور کریں تو وہ آپ کے اندر اپنی موجودگی کا ادراک احساس کی طرح کرواتی ہے، تصور کی طرح نہیں. جیسے مثال طور پہ زمانہ، ٹائم. ٹائم ایک کانشس کیٹیگری ہے، کوئی بینگ کیٹیگری نہیں ہے. ٹائم ایک کنسٹرکٹ ہے دماغ کی، جو وہ چیزوں کو قابل علم بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے. تو اب ٹائم جو ہے، وہ میں جب بھی اپنے اندر جھانکوں گا تو ایک تو ٹائم کا ادراک اپنے اندر پاؤں گا، یعنی یقینی ادراک، لیکن اس ادراک کی بناوٹ ایسی ہوگی کہ اس میں احساس کا رنگ تصور یا تعقل یا فہم کے رنگ پر غالب ہوگا. تو احساسات میں نے، جیسے اگر میں لکھتا تو وہ انورٹڈ کاماز میں لکھتا، اور وہ احساس کی ہماری ایک تعریف ہے، جیسے ابن عربی کا قول ہے، الحق و محسوس والخلق و معقول، کہ حق محسوس ہے، اور یعنی محسوس کا مطلب وجود خارجی رکھتا ہے، اور خلق صرف وجود ذہنی ہے.
زمانے والی مثال کچھ تھوڑی سی ریلیونٹ نہیں محسوس ہوتی؟ زمانے کو تو ہم سائنٹیفکلی ڈیفائن کر سکتے ہیں.
میرا خیال ہے نہیں کر سکتے. ہم کسی ڈیفینیشن پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں، یعنی زمانے کے موجود ہونے پر انڈائریکٹ شہادت دے سکتے ہیں، لیکن حواس کی شرط اس کی ماہیت کے علم میں پوری نہیں کر سکتے.
دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ممتنع العلم یقینی ہے، یہ کس معنی میں یقینی ہے؟ اس کا ہونا یقینی ہے، نہ ہونا یقینی ہے، یا یہ ہمارے دماغ کی ایک لمیٹیشن ہے جس کو ہم نے یقینی کہہ دیا؟
ہاں، ہمارا دماغ جب اپنی لمیٹیشنز سے واقف ہو جاتا ہے، اور ان لمیٹیشنز کے ساتھ ایک فائنیٹیوڈ میں رہتے ہوئے انفینٹ سے جب ربط پیدا کرتا ہے، اسے کورسپونڈ کرتا ہے، تو اس کورسپونڈنس کا حاصل انوئبلٹی ہے. ایسی انوئبلٹی جو مجھے اس کے اس بات پر اکساتی ہے، اس کے انکار پر نہیں.
تو انفینائٹ کو ہی چھوڑ دیا جائے تو بات ختم ہو جائے گی.
جی،
یہ لامحدود کو یا انفینائٹ کو ہم چھوڑ ہی دے تو بات ہی ختم ہو جائے گی. اس کی ضرورت
نہیں، لیکن چھوڑا جا نہیں سکا نا. چھوڑ تو دیا، ارادہ جہاں تک کام کرتا چھوڑ ہی دیا اب تو، لیکن وہ چھوڑا جا نہیں سکا، کیونکہ یہ شعور کی خلقت میں ہے نا. شعور کا تمام فینیٹیوڈ انفینٹ کے تصور سے بنا ہے.
ٹھیک ہے، پیشگی پرسپیکٹو آپ نے ورڈ یوز کیا،
پیشگی،
یہ ورلڈ ویو کے معنی میں آپ نے استعمال کیا؟
نہیں، ورلڈ ویو ذرا جامع بڑا لفظ ہے. پیشگی پرسپیکٹو یہ سائیکالوجی آف نالج ہے.
اور جو اپسٹیم کی آپ بات کر رہے تھے، اپسٹیم کی آپ نے بات کی کہ مختلف ہیں، کیا یہ اپسٹیم واقعتاً مختلف ہیں یا ڈفرینٹ ورلڈ ویوز کی وجہ سے ہم نے الگ الگ اپسٹیمز کے نام رکھ کر اپنے آپ کو؟
نہیں، دونوں طرح سے ہے، دونوں طرح سے ہے کہ ورلڈ ویو کا فرق بھی جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سائیکی کا، یعنی میرے جو میرے اندر کا جو نظام ہے جو نظریاتی بناوٹ نہیں رکھتا، ورلڈ ویو کی بناوٹ نظریاتی ہوتی ہے، لیکن ایک تہذیبی اثرات ہوتے ہیں، ان کی بناوٹ نظریاتی نہیں ہوتی، وہ جیسے نمو پکڑتے ہیں، تو اس کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ مختلف ہے، اور آپ پرسپیکٹیو پلان نہیں کرتے، آپ پرسپیکٹیو ڈیزائن نہیں کرتے، آپ پرسپیکٹیو یا تو قبول کریں گے یا رد کریں گے۔
سر، اگر آپ کے ارشادات کا اطلاقی فہم حاصل کرنے کے لیے میں یہ کوسچن کر رہا ہوں، عہد الست اور دہریت، یہ علم ہے؟
عہد الست اور دہریت
علم ہے؟
نہیں، دہریت کیا مطلب؟ انکار،
دونوں چیزیں علم ہیں۔
ہاں، علم جو ہے وہ علم ہے، سچ تو ہے، علم ہے، سچ ہے، انکار۔ اب وہ غلط صحیح وہ بات کی باتیں، مطلب ایک ہوتا ہے کہ وہ علم کی حیثیت کوالیفائی کر جائے، تو وہ غلط بھی ہے تو علم ہے، کیونکہ اس کا ایک پورا نظام استدلال ہے، اس کے پورا ایک اپلیکیشن سسٹم ہے، لیکن عہد الست جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سارا علم معلوم نہیں ہے، خود علم معلوم نہیں ہو سکتا، یا اس پہ کبھی آپ ہم سے تقریر کروائیے تو وہ جیسے قوالی کی طرح کا لطف آئے گا۔
السلام علیکم جاوید سر، آپ نے فرمایا کہ ادراک یقینی ہے اور اس کا اظہار ناقص ہے، تو میں اپنا ادراک آپ تک کیسے منتقل کروں، یعنی لا الہ کا ادراک میں کسی غیر مسلم تک کیسے منتقل کروں؟
ہاں، وہ انتقال ادراک تو ظاہر ہے، نقل ادراک، ابلاغ ادراک دوسرے کو کروانا، یہ تو ممکن ہے، ظاہر ہے، کیونکہ میرے ماننے کی جو حالت ہے اس میں میرے جاننے کی صلاحیت بھی صرف ہوتی رہتی ہے، اپنی عاجزی کے اقرار کے ساتھ، لیکن وہ غیر متعلق نہیں ہو جاتی، تو اس کا ہم تو اتنا کہہ رہے ہیں کہ اظہار اس کا صحیح بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اس کے مقابلے میں جزوی ہے۔ علم کی دو صورتیں، جہاں کل ادراک میں ہے اور کہیں کل اظہار میں ہے، بس اس طرح۔
السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
میرا سوال یہ کہ انسان کا اپنی ذات کے متعلق جو علم ہے، کیا یہ بھی اسی اصول کا پابند ہوتا ہے کہ وہ پہلے آبجیکٹیفائی سے سبجیکٹیفائی ہوتا ہے، پھر سبجیکٹیفائی سے آبجیکٹیفائی بنتا ہے؟
یہ تو واقعی بہت اچھا، یہ کوئی بہت قابل خاتون معلوم ہوتی ہیں بھائی، یہ تو یہ آپ نے مجھے بھولا ہوا نقطہ یاد دلا دیا، بتاؤ، میں سوچتا رہا تھا کہ یہ شعور کا شعور، لیکن ایک اشارہ میں نے کیا تھا کہ آبجیکٹ بعض مرتبہ ود ان ہوتا ہے اور اکثر مرتبہ ود آؤٹ ہوتا ہے، یعنی ایک اسٹیٹ ہوتی ہے جہاں ذہن ہی اپنا آبجیکٹ ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں شعور شعور یا شعور کی خود شعوری، تو یہ ٹیکنیکل معنی میں علم نہیں ہے، یہ گویا علمی استعداد کی معرفت ہے، یہ خود علم نہیں ہے۔ لیکن یہ بڑا اچھا نقطہ اٹھایا کہ ہم جب تک اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ ذہن خود کو اپنا آبجیکٹ بنائے بغیر خارج میں موجود چیزوں کو اپنا ہدف نہیں بنا سکتا، اور خارج میں موجود چیزوں سے برآمد ہونے والے کاگنیٹو نتائج جو ہیں وہ مرتب ہی نہیں ہو سکتے اس پر، جب تک کہ وہ سب سے پہلے اپنا شعور نہ رکھتا ہو، تو شعور میں ایک جو ہے نا وہ ایک ہائے شعور میں فزیکل یونٹی ہے, سنگولیرٹی ہے, اور ہائر ڈویلٹی ہے. تو جب تک آپ شعور میں بلٹ ان ڈویلٹی کو دریافت نہیں کریں گے, علم ولم سب ایک کنارے پہ رہا. ہاں لیکن یہ بات ذرا دقیق سی ہے, لیکن میں کہنا چاہ رہا تھا یہ, میں بھول گیا اس کو.
السلام علیکم جواد صاحب.
وعلیکم السلام.
میں دو چیزیں جاننا چاہوں گا سر. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سر جب میں اپنے جسم کو دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے فی احسن تقویم, یعنی میری آنکھیں یہی ہوتی تو بہتر تھا, گھٹنوں پہ ہوتی تو بہتر نہیں تھا, لیکن یہ فی احسن تقویم مجھے اپنے ذہن میں یا باقی ارد گرد کے لوگوں کے ذہن میں نہیں نظر آتی. اور دوسری چیز جو میں جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی وحی میں جیسے فرمایا گیا کہ علم الانسان ما لم یعلم, تو یہ ما لم یعلم کی تعریف کیا ہوگی؟ بہت شکریہ.
ہاں یہاں معلم یعلم ممتنع العلم ہے کہ اگر یہ خبر کی صورت میں نہ ہو تو نظر کو نصیب نہیں ہو سکتا. یہ ایک اور بحث میں, اس میں بہت ساری شاخیں ہیں نا, تو آپ جب آپ بات کرتے ہیں پھر مجھے ایک نئی جہت سوچتی ہے کہ علم مسلمہ بنتا ہے خبر کے طور پر, خبر کو کے ذریعے, نہ کہ نظر کے ذریعے. تو کیونکہ خبر میں معلوم اور نامعلوم دونوں ایک بڑے توازن بلکہ ایک طرح کے ادغام کے ساتھ موجود ہوتے ہیں, تو اس میں گویا ذہن کے نامعلومیت کی طرف کشش بھی صرف ہو جاتی ہے اور معلوم ہونے کا اطمینان بھی اسے حاصل رہتا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے نا شعور میں, یہ مسلمات کی پریزرویشن اور قبولیت کے لیے ہے. تو اس میں وہ فرمایا کہ ظاہر ہے اللہ نہ بتاتے تو تم نہ جانتے تھے نہ جان سکتے تھے, مطلب امتناع بھی ہے اس میں. ہاں احسن تقویم جو ہے نا وہ اخلاقی ماڈل ہے, اس میں یہ کہ انسان کو اخلاقی وجود بنایا, یا آئیڈیا آف مین کو انسان میں اللہ نے اپنے مطلوب آدمی کو یا بندے کو انسان کی شکل میں تخلیق کر دیا. یعنی آپ جیسے اللہ جانتا ہے کہ اس کیسا بندہ ہونا چاہیے, تو وہ کیسا بندہ ہونا کوالیفائی کرنے والی کوئی مخلوق موجود نہیں تھی, تو اس نے پھر انسان میں اس کو مجسم کر دیا. تو اگر فلسفے, یہ ذرا بدتمیزی کی سی بات ہے لیکن سمجھانے کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ جیسے آئیڈیا کو ایکچوئلائز کر دیا, تقویم ایکچوئلائزیشن ہے, اور اس کا حسن جو ہے, اس کی احسنیت جو ہے وہ آئیڈیل ہے. تو ایک مین, اگر آدمی اپنی حقیقت سے وفادار رہے تو وہ احسن التقویم پر ہونے کا ایک زندہ شاہد ہے. لیکن جو اگلی آیت ہے وہ یہ بتاتی کہ یہ بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنے احسن التقویم ہونے کی زندہ دلیلیں ہوں گے. تو وہ حقیقت, اس میں ایک اور بڑی معرفت ہے جو فلسفیانہ افادیت ہے بہت, کہ سب سے بلند وہی ہوگا جو سب سے کمتر ہو سکنے کا امکان رکھتا ہو, وہ آدمی کو بنایا ہے اس اصول پہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
میرا دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ شاید مجھے سمجھنے میں غلطی لگی کہ جب کوئی شے کو, کسی چیز کو ہم قبول کرتے ہیں تو اس میں چار عوامل دیکھتے ہیں, جس میں سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ کیا وہ معلوم حق و باطل, حق یا باطل میں سے کوئی ایک ہے, اور دوسرا نقطہ مجھے لگا کہ وہ صحیح یا غلط ہے. تو کیا صحیح و غلط اور حق و باطل دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں؟
ہاں الگ الگ اصطلاح, صحیح اور غلط شے کی پراپرٹی اور انسان کی ضرورت سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر اضافی ہوتے ہیں, کیونکہ ہم علم کی ماہیت پہ بات کر رہے ہیں نا, ورنہ مذہبی پیراڈائم میں تو صحیح اور غلط واضح ہے, وہ قانون میں ہے. تو صحیح اور غلط گویا وجود کو ایک قانونی در و بس دے دیتا ہے, اور حق و باطل وجود کو اس کی حقیقت کا مظہر بنا دیتا ہے.
تو یہ ممکن ہے کہ ایک چیز حق پہ نہ ہو لیکن میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں؟
ہاں ہاں ممکن ہے. اب ہے کہ نہیں, اب سب علوم جو فزکس والے علوم یا اس طرح کے جو علوم ہیں تو بہت بڑی حد تک صحیح ہیں, مطلب ابھی تک ہماری تحقیق میں وہ صحیح ہیں, لیکن یہ کہ ان سے ان کو جس شعور کی تعمیر اس ان علوم سے جس ذہن کی تعمیر کی جا رہی ہے وہ ایمانی ذہن نہیں ہے, تو یہ ایسا ہو سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے بعض افعال کی تحسین فرمائی. تو ہاں وہ جب ٹوٹیلیٹی میں دیکھیں گے نا تو ہم پر بائنڈنگ یہ ہے کہ حق یا باطل, یعنی یہ علم مجھے معصیت پر اکسا سکتا ہے, یہ علم مجھے غفلت میں مبتلا کر سکتا ہے, تو اس علم کو یا اس معلوم کو یا شے سے برآمد ہوں شے کی قبول کے رد و قبول کا فیصلہ کرنے میں یہ چیز حتمی ہوگی.
تو میری بہتر سمجھ کے لیے, کیا یہ دونوں شرائط میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہو جائیں گی؟
جی
میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہو جائیں گی یہ دونوں, کہ جب میں کسی چیز کو یہ جان لوں گا کہ یہ حق ہے تو پھر میں یہ بھی جان لوں گا کہ وہ غلط نہیں ہے, وہ غلط ہے یا غلط نہیں ہے. یعنی جب چار شرائط میں پوری کر رہا ہوں تو پہلی شرط پہ میں نے یہ جان لیا کہ وہ حق ہے یا باطل ہے, تو پھر دوسری شرط پہ میں یہ کیسے غلط فیصلہ کر سکتا ہوں کہ حق کو غلط کہہ دوں یا باطل کو صحیح کہہ دوں؟
نہیں, پھر یہ جو دوسری شرط ہے نا وہ تیسری پہ لاگو ہوگی, پہلی پر نہیں ہوگی. وہ تو ہے نا تنزل ہے, مطلب یہ تھوڑی ہوگا کہ صحیح اور غلط حق اور باطل پہ بھی جاری ہوگا, یہ نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ میں نے ایک چیز کو دیکھا کہ یہ چیز جو ہے وہ اللہ پر ایمان میں مزاحم ہے یا معاون ہے, تو اس کو میں نے کہا کہ یہ خیال, تو اس کو میں نے قبول یا رد کرنے کا فیصلہ کیا بغیر کسی منطقی تجزیے کے, اور اس کے بعد پھر مجھے یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ میں حق پر رہتے ہوئے اب حق سے اپنی نسبت کے قانونی اور قانونی تقاضے پورے کرنا چاہتا ہوں, تو وہاں مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو عبادت کہلاتی ہے یہ عبادت نہیں ہے, عبادت یہ ہے. مطلب جس طرح کی مثالیں چاہے لے لیں, تو وہاں صحیح و غلط حق اور باطل کے فیصلے پر کھڑے ہو کر حق کے ساتھ اپنی نسبت کو جامع اور مرکزی حیثیت دینے کے لیے درکار ہے. کہیں ایسا میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ نماز جو ہے وہ قبلے کی طرف پیٹ کر کے پڑھتا ہوں, تو اللہ کو ماننا میرا چیلنج نہیں ہوگا اس سے, لیکن یہ ہو جائے گا کہ اللہ کو ماننا تو ہے لیکن اس کے احکام کو سمجھا نہیں. میرا خیال سیدھا سا ہے, یہ سادہ ہے.
السلام علیکم سر, آپ نے فرمایا کہ یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ معلوم ناقص ہو لیکن جو نامعلوم ہے وہ کامل ہوگا, اس میں نقص کی گنجائش نہیں ہے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو وہ واسطے سر جن کے ذریعے ہمیں کوئی چیز معلوم ہو رہی ہے ان میں نقص ہو سکتا ہے, یعنی کہ مشاہدہ یا ہمارا ادراک, اس وجہ سے ہمارا معلوم ناقص ہو سکتا ہے, لیکن جو نامعلوم ہے وہ پرفیکٹ کیسے ہے؟ کیا صرف یہ ظن ہے یا کوئی اور بھی؟
نامعلوم جو ہے وہ شعور میں پرفیکشن کی کیٹیگری میں ہے, شعور میں وجود کے بارے میں پرفیکشن کا ایک مطالبہ ہے نا, ایٹرنیٹی کا ایک مطالبہ ہے, چینج لیسنیس کا ایک مطالبہ ہے اور ٹرانسینڈنس کا ایک مطالبہ ہے. تو یہ مطالبہ اس کے تصور نامعلوم میں پورا ہوتا ہے, یعنی اس وہ نامعلوم کو جانتا نہیں ہے, لیکن نامعلوم کی کو جس طرح تصور کر کے اس کی طرف لپکتا ہے, وہ جو نامعلوم ہے وہ ہمیشہ پرفیکٹ ہے, اور اس کی معلومیت میں جتنا جتنا اضافہ ہوتا جائے گا وہ معلوم ہو کر ناقص ہوتا جائے گا. وہ جو ہے نا ذہن میں اور باہر موجود ہونے میں نقص شرط لازم ہے, مطلب مثبت شرط ہے, یہ کوئی حجب نہیں ہے.
پچھلے سوال سے متعلق تھوڑی وضاحت اس حوالے سے مجھے درکار ہے کہ کیا شعور بیک وقت آبجیکٹ اور سبجیکٹ دونوں کے رول پلے کر سکتا ہے, یا شعور سیلف سبجیکٹیفائی خود کو کر سکتا ہے؟ سیلف سبجیکٹیفیکیشن شعور کی ممکن ہے؟
سیلف سبجیکٹیوائزیشن,
جی جی جی,
نہیں سیلف آبجیکٹیفیکیشن کرتا ہے, سبجیکٹیو تو وہ ہے ہی. تو مطلب آبجیکٹیفیکیشن کسے کہتے ہیں؟ غیریت پیدا کر لینا, دوئی پیدا کر لینا. تو شعور ایک مرحلے پر اپنے سے دوئی پیدا کر لیتا ہے, اور وہ دوئی پیدا کیے بغیر وہ اشیاء سے موجودات سے تعلق نہیں پیدا کر سکتا, یا اس تعلق کو بامانی نہیں بنا سکتا.
آپ نے بتایا تھا جو کلی اور جزوی کی ماہیت ہے اس میں اختلاف ہے, کہ کلی جو ہے وہ اسپیشو ٹیمپورل نہیں ہوتا اور جزوی جو ہے وہ اسپیشو ٹیمپورل ہوتا ہے, اور افلاطون کے مقالات میں بھی یہ فرق ملتا ہے, لیکن جدلیاتی منطق کے ہوتے ہوئے اس فرق کو ملحوظہ خاطر رکھنا کیا بہتر ہوگا؟ کہ اگر ہم ہیگل کی منطق میں جائیں, وہاں کلی جزوی اور انفرادی, وہ انفرادی ہی کا حصہ ہے کلی اور جزوی بھی, تو کیا ہم یہ ڈسٹنکشن ابھی بھی ہمیں ضروری ہے جب ہمارے پاس کئی جدلیاتی منطق موجود ہے؟
نہیں, اس میں یہ کہ ہم تو ایک خاص پرسپیکٹیو سے بات کر رہے ہیں نا, تو اگر ہمیں ڈیفینڈ کرنا پڑے جس چیز کو آپ جدلیاتی منطق کہہ رہے ہیں, تو اس چیز اس کے مقابلے میں اگر ہمیں اپنا دعویٰ درست ثابت کرنا ہو تو یہ آسان ہے, کیونکہ ہیگل کا جو وہ ہیگل کا جو ایک ٹرانسینڈینٹل ڈائلیکٹسزم ہے, وہاں کل یا ایسنس وہ اینٹیفائی نہیں ہوا, وہ نان اینٹیفائیبل ہے, یہ اس میں بہت بڑا نقص ہے. ہمارے یہاں وہی کل اپنی اسی حیثیت میں اینٹیفائیڈ ہے, یعنی ذات ہے. ہاں بھائی, اب یہ ختم کر رہے ہیں تو ایک بات ایسی کر رہا ہوں, مطلب کہ علم ہر علم لازم ہے کہ اخلاقی نتائج پیدا کرے, کیونکہ علم نام ہے وجود سے ہم آہنگی کا, اور وجود کا پورا سسٹم اخلاقی ہے. تو علم کی اخلاقی تاثیر کو کند کر دیا ہے جدید تصورات علم نے, کبھی آزادی رائے, آزادی خیال کے نام سے, کبھی کسی اور نام سے, لیکن یہ سب باتیں اپنی جگہ کے, علم کیا ہے اس پہ فلسفیانہ بحث کر لو, منطقی بحث کر لو, مذہبی بحث کر لو, لیکن علم کا مطلب ہے انسان کی اخلاقی تکمیل کرنے والی سب سے بڑی قوت. تو ہر علم مفید اخلاق یا مضر ہے اخلاق کے لیے, یعنی ہر علم کوئی بھی علم ہو, تو اس لزوم کو, یہ جو لزوم ہوتا ہے نا, اس کو سمجھنا ضروری ہے. جیسے سقراط نے کہا نا, پرانا فلسفہ اسی لیے فلسفہ تھا, فلسفہ اخلاق جو کلاسیکل فلسفہ تھا نا, تو سقراط نے کہا کہ بھائی سب چیزوں کا مقصد, فلسفے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا آدمی کیسے بنا جائے, کیونکہ میرے وجود کے جو پرسیویبل وہ ہیں نا, وہ اقدار یا میرے وجود کا نظام چلانے والی جتنی بھی پرسیویبل قوتیں ہیں وہ اپنی بناوٹ میں اخلاقی ہیں، اپنے مقاصد میں اخلاقی ہیں، اپنی ماہیت میں اخلاقی ہیں، کیونکہ میرے وجود کی تشکیل کی حقیقت اور غایت دونوں اخلاقی ہیں. اخلاقی کو سمجھنا چاہیے کہ اخلاقی عام معلوم نہیں، جس معنی ہم خوش اخلاقی اور اس طرح کہتے ہیں، اخلاقی کا مطلب ہے فطرت سے ہم آہنگ ذہن، طبیعت اور ارادہ پیدا کرنا. یعنی فطرت سے اپنی جس فطرت کہتے ہیں حقیقت اور غایت کے بلینڈ کو، حقیقت اور غایت کے انیٹ شعور کو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو ہے وہ اس سے ہم آہنگ رہنا چاہیے، یعنی اپنی حقیقت سے ڈیٹیچمنٹ اور اپنی غایت سے صرف نظر. یہ ان حالات میں علم نہیں پیدا ہو سکتا. بہت مہربانی بھائی، بڑی خوشی ہوئی اور بڑی نوازش، بہت عنایت اور بہت اچھے سوالات ہوئے.